أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ اتوار کو آپ کی خدمت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کی تشریح کی گئی تھی، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں ہمارے فائدے کی اور ہمارے کام کی ارشاد فرمائی ہیں، جن میں سے دو کی وضاحت ہو گئی تھی، ایک کی باقی تھی. وہ تین باتیں یہ ہیں کہ اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقے سے، داو مرضاکم بالصدقہ، تم اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقہ دے کر، وحسنوا اموالکم بالزکات، اور اپنے اموال کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے، زکوٰۃ دے کر اپنے مال کی حفاظت کرو. اور بلاؤں سے اور مصیبتوں سے حفاظت حاصل کرو دعا کے ذریعے. تو صدقے کے متعلق بھی تفصیل سے وضاحت آپ کے سامنے کر دی گئی کہ اللہ کے راستے میں کس طرح صدقہ دینا چاہیے اور کس طرح نہیں دینا چاہیے، کون کون سے صدقہ دینے کے طریقے درست ہیں اور شرع کے مطابق ہیں، کون کون سے صدقہ دینے کے طریقے غلط ہیں، ناجائز اور خلاف شرع ہیں، جن سے بچنا چاہیے، اور اسی طرح زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کس طرح نکالنی چاہیے اور زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے. زکوٰۃ کے سلسلے میں جو ہمارے اندر زبردست غلطیاں، غلط طور طریقے پائے جاتے ہیں، ان کو وضاحت سے بیان کیا گیا. اور اسی طرح زکوٰۃ کے صحیح مستحق تک زکوٰۃ نہ پہنچانے کی غلطی بھی واضح طور پر بیان کی گئی کہ کتنے ہی بڑے بڑے مالدار لوگ زکوٰۃ صحیح مصرف اور مستحق تک نہ پہنچا کر کے وہ بھی اپنے آپ کو زکوٰۃ نہ دینے والوں میں شامل کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے گنہگار بھی ہوتے ہیں اور زکوٰۃ صحیح مستحق تک نہ پہنچانے کی وجہ سے بھی گنہگار ہوتے ہیں، اور اس طرح زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ان کا مال بھی ہلاک و تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تیسری کام کی بات اس حدیث شریف میں یہ بتائی گئی ہے کہ آفات سے، بلیات سے، مصائب سے، حادثات سے، سانحات سے تم دعا کے ذریعے اپنا تحفظ کرو، تو یہ بھی ہم سب کے لیے بڑی کام کی چیز ہے، اور خاص طور سے اس زمانے میں کہ جہاں ہر طرف بدامنی پھیلی ہوئی ہے، نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے نہ عزت آبرو محفوظ ہے نہ گھر اور کاروبار محفوظ ہے، بلکہ ملک بھی غیر محفوظ ہے، ملک پر بھی بنی ہوئی ہے اور ایک آفت آئی ہوئی ہے، اور یہ ہمارا پیارا ملک بھی شدید خطرات میں گھرا ہوا ہے، اس لیے زیادہ ہم سب کو دعا کی ضرورت ہے۔ ہمارے دور کے بڑے بڑے علماء نے بار بار اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان اور خاص طور سے پاکستان کے مسلمان زیادہ سے زیادہ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع ہوں اور گڑ گڑا کر آہوزاری کرتے ہوئے اس ملک کی سلامتی کی حفاظت کی، دشمنوں کے شر سے نجات کی، ان کے تسلط اور چپکے چپکے قبضہ زمانے کی مصیبت سے اللہ پاک نجات دے، اللہ تعالیٰ کے رجوع میں دو کام بنیادی ہیں، بلکہ تین کام بنیادی ہیں۔ ایک، جو گناہ اب تک ہو چکے ہیں ان سے سچی توبہ، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی پوری پوری کوشش، اور تیسرے، گڑ گڑا کر دعا۔ جب ان تین باتوں کا اہتمام کریں گے تو سمجھا جائے ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اور رجوع کرنے کا یہی مطلب ہوتا ہے، اور جب بندے اللہ تعالیٰ کے رجوع فرماتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ رحم فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب بندے ان کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور عافیت مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بلائیں دور فرما دیتے ہیں، مصیبتیں رفع کر دیتے ہیں، عافیت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہی ہم سب کی آرزو ہے اور خواہش ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ تو اس وقت رجوع کی بہت ضرورت ہے، ہر شخص اپنے طور پر بھی بہت پریشان اور طرح طرح کے مصائب میں مبتلا ہے، اجتماعی طور پر بھی حالات بڑے سنگین، خطرناک، تشویشناک، پریشان کن ہیں، تو رجوع اللہ کی ضرورت ہے. اللہ تعالی نے اس ساری کائنات کو عالم اسباب بنایا ہے، یعنی یہاں پر جو کام ہوتا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے ہوتا ہے. ذریعے کو کہتے ہیں سبب، اس کی جمع آتی ہے اسباب، جیسے ذریعے کی جمع آتی ہے ذرائع، ہم اردو میں کہتے ہیں اسباب و ذرائع. جو کچھ ہوتا ہے اسباب و ذرائع کے پردے میں ہوتا ہے. مثلا کسی کو روزی چاہیے تو اب اس کے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے ذرائع پیدا فرمائے ہوئے ہیں. کسی کو روزی مل رہی ہے نوکری کے ذریعے، نوکری اس کے روزی ملنے کا ذریعہ ہے. کسی نے تجارت اختیار کر رکھی ہے، تجارت کے ذریعے اس کو روزی مل رہی ہے، تجارت اس کی روزی کا ذریعہ ہے. اور تجارت کتنی ساری قسم ہے، ملازمتیں کتنی ساری قسمیں، جائز ناجائز سب اس کے اندر آ گئی. کسی کو اللہ تعالیٰ زراعت کے ذریعے روزی دے رہے ہیں، زراعت اس کی روزی کا ظاہری ذریعہ ہے. کوئی باغبانی کے ذریعے روزی حاصل کر رہا ہے، باغ لے لیتا ہے یا باغ لگا دیتا ہے، پھر اس کے ذریعے اس میں پھل لگتے ہیں اور پھل وہ بیچتا ہے اور اس طرح سے روزی حاصل کر رہا ہے. تو یہ موٹے موٹے تین ذریعے ہیں انسان کی روزی کمانے کے اور روزی حاصل کرنے کے. ایسے آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو صحت حاصل کرنے کے لیے بہت سارے ذرائع اللہ پاک نے پیدا فرمائے ہیں. موٹے موٹے تین طریقہ علاج ہیں، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، یونانی. اب یونانی طریقہ علاج میں بے شمار دوائیں ہیں، بے شمار نسخے ہیں مختلف بیماریوں کے اور علاج ہیں. ایسے ہومیوپیتھک میں، ایسے ایلوپیتھک میں، ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں تینوں چیزیں. ایسے کسی کو کہیں آنا ہے، کسی کو کہیں جانا ہے، تو ایک آدمی کا ذریعہ پیدل چلنا ہے، ایک سائیکل کے ذریعے جانا ہے، ایک اسکوٹر کے ذریعے جانا ہے، ایک کار کے ذریعے جانا ہے، ایک ریل کے ذریعے جانا ہے، ایک جہاز کے ذریعے جانا ہے، پھر بھی ساری قسم ہے. تو اس کو عالم کو اللہ تعالیٰ نے اسباب اور ذرائع کا مرکز بنایا ہے. جو کام بھی ہوتا ہے یہاں اسباب کے ذریعے ہوتا ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کرنے والے. اس لیے جب اللہ پاک چاہتے ہیں تو یہ سارے ذرائع کارآمد ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ پاک نہیں چاہتے تو سب مٹی ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں سب. جب اللہ پاک صحت دینا چاہتے ہیں تو مٹی بھی کشتہ بن جاتی ہے، یعنی تیز اثر کرنے والی دوا بن جاتی ہے. اور جب اللہ پاک کو صحت منظور نہیں ہوتی تو کشتہ بھی خاک بن جاتا ہے، یعنی مٹی کی طرح بے اثر ہو جاتا ہے. جب اللہ پاک کسی کو روزی دینا چاہتے ہیں تو چھوٹی سی دکان میں بھی گھاووں کی لائن لگا دیتے ہیں، نہ اس میں کوئی فرنیچر ہے، نہ اس میں کوئی صفائی ہے، اس کا ایک ہی ایک چیز اس کی ایسی مقبول ہو گئی ہے کہ جناب فجر کے بعد ہی سے دکان پر لائن لگی ہوئی، لوگ شام تک بیٹھتے ہیں، وہ 10 بجے فارغ ہو کے چلا جاتا ہے اور اتنا کما لیتا ہے جو شام تک بیٹھنے والے نہیں کماتے. اور اللہ پاک نہ دینا چاہے تو دکان مثل شیش محل کے ہو، وہ گاہک کو ترستے رہتے. تو سب کچھ اصل میں کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں. جو کچھ بھی یہاں ہو رہا ہے سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہو رہا ہے، سب ان کے حکم سے ہو رہا ہے اور ان کی حکمت سے ہو رہا ہے, لیکن ہو رہا ہے اسباب کے درجے میں, اسباب کے پردے میں. حکم یہ ہے کہ تم بھی جائز اسباب اختیار کرو, ناجائز اسباب سے پرہیز کرو. بس یہ دین ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ کرو اسباب کے ساتھ, جو کچھ بھی کرنا ہے اسباب اختیار کرو, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھو, لیکن ان اسباب پر نظر مت کرو, نظر ہم پر رکھو کہ ہم چاہیں گے تو سب کچھ ہوگا, ہم نہیں چاہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. نہ روزی ملے گی, نہ صحت ملے گی, نہ مصیبت دور ہوگی. تو یہ سب کچھ دنیا کو اللہ پاک نے عالم اسباب بنایا ہے, یہاں پر اسباب ہی کے پردے میں سارے کام ہوتے ہیں. اسباب جائز بھی ہیں, اسباب ناجائز بھی ہیں. دین یہ ہے کہ جائز اسباب کو اختیار کرے اور ناجائز اسباب سے پرہیز کرے, اور جب جائز اسباب اختیار کرے تب بھی اسباب پہ بھروسہ نہیں کرے, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرے, جو مسبب الاسباب ہے اس پہ نظر رکھے. بس اس طرح چلتا رہے تو کامیاب ہوگا. اب سمجھو کہ دعا اعظم اسباب میں سے ہے, یعنی کسی کام کو انجام دینے کے جتنے بھی ذرائع ہیں اور جتنے بھی اسباب ہیں, بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں, ان میں سب سے بڑا سبب کسی کام کے کرنے کا دعا ہے. اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہمارے اندر کتنی بڑی کمزوری پائی جاتی ہے اس بات کی کہ دعا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. الیاذ باللہ بعض سے کہیں دعا میں کیا رکھا ہے, دیگر اسباب کو تو سمجھتے ہیں اہم ہے, نوکری اہم ہے, تجارت اہم ہے, ملازمت اہم ہے, علاج معالجہ اہم ہے, دعا کو غیر اہم سمجھتے ہیں الیاذ باللہ. حالانکہ یہ سب اسباب میں سب سے بڑھ کر ہے, یہ اس لیے سب سے بڑھ کر ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کرنے کا نام ہے جو قادر مطلق ہے. جس آدمی کی بادشاہ سے دوستی ہو اور بادشاہ بھی اس کے اوپر بہت ہی مہربان ہو, اس کی ہر بات مانتا ہو, تو دنیا میں لوگ کہتے ہیں بھائی اس کی سورس بہت بڑی ہے, بھائی اس کے پاس چلے جاؤ یہ کروا دیا کام, بھائی اس کے تو بادشاہ سے دوستی ہے. تو دنیا میں کسی بادشاہ سے کسی کی دوستی سمجھتا ہوں بھائی اس کا ہاتھ بہت اونچا ہے, اس کے سر پہ بہت بڑے آدمی کا ہاتھ ہے, بھائی اس کا تو کام ہونا ہی ہونا, اس کے بعد جاؤ. تو مومن کا تو کام اللہ تعالیٰ سے ہے بھائی, اللہ تعالیٰ اس پر مہربان بھی ہیں, شفیق بھی ہیں, اور انہوں نے حکم بھی دیا ہے کہ مجھ سے کہو جو کچھ کہنا ہے میں کروں گا, وعدہ ہے. اور پھر آدمی کا اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کم ہو, بھروسہ کم ہو, کتنی غلط بات ہے. یہ اللہ بچائے, یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی بات ہے. حقیقت میں اگر کسی مومن کو دعا کی توفیق ہے تو بہت بڑی دولت اس کو نصیب ہے. اور اس دنیا میں جب سے یہ دنیا چلی ہے اور جب تک چلے گی, مصیبتیں, آفتیں, بیماریاں, پریشانیاں, حادثات, سانحات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے, دنیا کے ختم تک ختم نہیں ہوں گے, بڑھیں گے گھٹیں گے نہیں. یہ بھی اس دنیا کی خاصیت ہے, جو بھی اس دنیا میں آ جائے تو یہاں کی مصیبتوں سے اسے دوچار ہونا ضروری ہے, اس سے کوئی مستثنا نہیں, نہ کوئی نبی نہ ولی, نہ غوث نہ قطب نہ ابدال، نہ کوئی ولی نہ عام مسلمان، یہاں تک کافر بھی مستثنا نہیں. اب ہیٹی میں کتنا خوفناک زلزلہ آیا کہ دنیا کی تاریخ میں شاید اتنا خوفناک زلزلہ نہ آیا ہو. کافروں کا علاقہ ہے وہ، کوئی بھی مستثنا نہیں ہے. لڑائی اور جنگ جیسے مسلمانوں کی ہوتی ہے کافروں کی بھی ہوتی ہے. مسلمان مرتے ہیں تو شہید، کافر مرتے ہیں تو جہنمی. لیکن مصیبت تو دونوں پہ آتی ہے. یہی حال بیماریوں کا ہے کہ بیماریاں صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں، کافر بھی اس میں بیمار ہوتے ہیں، مسلمان بھی بیمار ہوتے ہیں. کاروبار کے اندر خسارہ اور گھاٹا کافروں کو بھی ہوتا ہے، مسلمانوں کو بھی ہوتا ہے. تو یہ دنیا کی خاصیت ہے. یہ جیسے برف میں ٹھنڈا کرنے کی صلاحیت ہے، آگ میں جلانے کی خاصیت ہے، دنیا کے اندر مصیبتوں کی خاصیت ہے. لیکن مومن کو یہاں آ کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ مومن جس حالت میں بھی ہو فائدے میں، وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر اس کو نعمت ملے، اس کو کوئی راحت ملے، کوئی خوشی ملے، شکر کرے تو اجر ملے. اور اگر کوئی بیماری آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی پیش آ جائے، صبر کرے تو اجر ملے. تو یہ ہے مومن کا، تو ہر حال میں اس کی تو کمائی ہے. لیکن بس یہی ہے کہ نعمت میں اللہ تعالیٰ کو بھولے نہیں، شکر کرے، اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی نہ کرے، اللہ کی رضا میں راضی رہے، اجر ملے. اور اگر کوئی ان مصیبتوں سے بچنا بھی چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی نسخہ موجود ہے، وہ ہے دعا. کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا میں لگا رہے گا تو دعا اللہ پاک نے ایسا عمل عطا فرمایا ہے کہ اس کی برکت سے بلاؤں سے محفوظ رہے گا. حدیث میں آتا ہے کہ دعا مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے بھی مفید ہے اور بلا کے آنے سے پہلے بھی مفید ہے اور بلا کے آنے کے بعد بھی مفید ہے. چنانچہ علماء نے اس کے وضاحت میں فرمایا ہے کہ بلا کے آنے سے پہلے بھی مفید، بلا آ جانے کے بعد بھی مفید، بلا جانے کے بعد بھی مفید. ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی ہوگی آپ، ایسی کارآمد چیز آپ نے کوئی اور چیز نہیں دیکھی ہوگی. مصیبت کے آنے سے پہلے اس لیے مفید کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بلا ٹال دیتے، دعا کی برکت سے بلا کو ٹال دیتے. چونکہ دوسرے حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ اگر اس کے قسمت میں اللہ پاک نے کوئی مصیبت لکھی ہوئی ہے اور وہ آسمان سے نازل ہو رہی ہے، ادھر سے بندہ دعا کرتا ہے تو یہ نیچے سے دعا جا کر کے اس بلا سے چمٹ جاتی ہے اور اس سے لپٹ جاتی ہے اور اس سے لڑتی رہتی ہے. وہ آنا چاہتی ہے، یہ دفع کرنا چاہتی ہے، بھائی ان کی کشتی ہوتی رہتی ہے قیامت تک. ہم ہوتی رہے گی تو کون بچا؟ دعا کرنے والا. جو دعا کر رہا تھا وہ بچ گیا. تو مصیبت کے آنے سے پہلے بھی دعا مفید ہے اور مصیبت آنے کے بعد بھی مفید ہے. اور اس لیے مفید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا ہی کی برکت سے اس مصیبت کو دور بھی فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے دعا قبول کرنے کا وعدہ فرما رکھا ہے. جب وعدہ فرمایا تو جو مصیبت میں تکلیف میں دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی، اور جب دعا قبول ہوگی مصیبت دور ہوگی انشاءاللہ. اور مصیبت کے جانے کے بعد بھی دعا مفید ہے، اور بعد میں اس لیے مفید ہے تاکہ آئندہ مصیبت نہ آئے، آئندہ پریشانی نہ آئے. معلوم ہوا کہ بس کوئی ایسا نسخہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دعا قبول ہو، ایسا نسخہ معلوم ہونا چاہیے کہ دعا قبول ہو، کیونکہ سارا دار و مدار دعا قبولیت پر ہے. اگر دعا قبول ہو جائے تو پھر بیڑا پار ہے، تو وہ بھی قرآن و حدیث سے بتایا گیا ہے. اس کے لیے تین باتوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے. جو آدمی تین باتوں کو اختیار کر لے گا بس وہ مستجاب الدعوات بن جائے گا، اس کی دعائیں یقیناً قبول ہوگی انشاءاللہ. نمبر ایک، کھانا پینا اپنا حلال کا کر لے، ہو کھانا بھی حلال، پینا بھی حلال، پہننا بھی حلال، رہنا بھی حلال، رشوت سے، سود سے، سٹے سے، دھوکے سے، کم تولنے سے، کم ناپنے سے، ملاوٹ کرنے سے، اور جتنے بھی حرام اور ناجائز آمدنی کے ذرائع ہیں ان سے کوسوں دور بھاگے، ان سے پرہیز کرے. بس جیسے شراب سے بچتا ہے اور سور سے بچتا ہے، سود سے بھی بچے، رشوت سے بھی بچے، بھتوں سے بھی بچے، زبردستی مال چھیننے لینے سے بچے. کھانا پینا اپنا حلال کا کرے. اور یاد رکھو قیامت تک حلال بھی رہے گا حرام بھی رہے گا. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج ایسا زمانہ ہے کہ ہر جگہ حرام ہی حرام ہے، حلال ملتے ہی نہیں. یہ ایسی غلط ہے جیسے کوئی کہے وہ آج کل تو ملاوٹ کا زمانہ، اصلی گھی ملتا ہی نہیں. آج کل کہاں اصلی گھی، اصلی مکھن، اگر ہوتا تو لوہا لاٹ ہوتے. اب تو ڈاکٹر کہتے ہیں نام بھی مت لو اصلی گھی کا اور مکھن کا. تو جیسے یہ جھوٹ ہے، اصلی گھی بھی ملتا ہے، اصلی مکھن بھی ملتا ہے، بم لینے والا ہونا چاہیے. بہت لوگ اصلی گھی کھا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ہزاروں آدمی اصلی مکھن بھی کھا رہے ہیں، مل رہا ہے ان کو. جیسے نقلی بھی کھا رہے ہیں، نقلی بھی مل رہا ہے. تو ایسی حلال بھی قیامت تک ملے گا، حرام بھی قیامت تک رہے گا. جو حلال چاہے گا اس کو انشاءاللہ حلال ملے گا، اور جو حرام سے بچنا چاہے گا وہ حرام سے بچے گا، اور نہیں تو بہانے آزار ہیں. تو ایک تو کھانے پینے کو حلال کا کرے آدمی، اور دوسرا کام یہ کرے کہ دعا دل سے مانگے، طوطے کی طرح نہ پڑھے. آج ہمارے معاشرے میں طوطے کی طرح پڑھنے والے زیادہ ہیں، دل سے مانگنے والے کم ہیں. اور جب دعا پڑھی جائے گی تو قبول نہیں ہوگی، مانگی جائے گی تو قبول ہوگی انشاءاللہ. مانگنا اور ہے، پڑھنا اور ہے. پڑھنا تو یہ ہے کہ دعا بچپن سے ربنا آتنا ربنا ظلمنا ازبر ہے. اب جیسے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلائے بس اب دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، توجہ کہیں ہے، اور رٹی ہوئی دعا زبان پہ چل رہی ہے. جیسے ٹیپ چلتا ہے نا، ایسے چلتا ہے، ٹیپ کی طرح چلتی ہے بس وہ. بٹ ٹیپ میں ریل چلتی ہے اور یہاں زبان چلتی ہے. جیسے ٹیپ ریکارڈ ہو، کچھ پتہ نہیں وہ کیا مانگ رہا، ایسی دعا مانگنے والوں پتہ نہیں وہ کیا مانگ رہا ہے، بس بس مانگے جا رہا ہے، بس پڑھے جا رہا ہے بس. بھائی دعا جو ہے وہ تو غافل دل سے قبول نہیں ہوتی. جس دل میں غفلت ہوگی اور اسے خبر نہ ہوگی کہ میں کیا مانگ رہا ہوں, تو یاد رکھو وہ دعا قبول نہیں ہوگی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا, تجربہ کیا ہوگا, جب کبھی بھی کسی نے دل سے دعا مانگی ہے قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی. ہر ایک کا یہ تجربہ ہے کہ جب کسی پر کوئی آڑا وقت آ گیا, کوئی مصیبت آ گئی, تو آدمی پھر دل سے مانگتا ہے, اور ایسی مانگی ہوئی دعا ہر آدمی کو تجربہ ہوتا ہے قبول ہوئی ہے. معلوم ہوا کہ جب بھی دعا مانگے تو آدمی دل سے مانگے, گڑ گڑا کر مانگے, رونے کی شکل بنا کر مانگے. سچ مچ رونا آ جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ سچ مچ نہ آیا تو رونے کی شکل بنا لی. اس پر بھی اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاملہ فرماتے ہیں جیسے سچ مچ رونے والے کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں. تو اس طرح سے جب دعا مانگا تو بھی دعا ضرور قبول ہوگی, چاہے وہ دنیا سے متعلق ہو یا آخرت سے متعلق ہو. عام طور پر جو اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, وہاں جہاں حلال کھانے پینے کا اہتمام ہوتا ہے, دل سے اور توجہ سے دعا مانگنے کا بھی معمول ہوتا ہے. اس لیے اللہ والوں کی دعائیں عموماً قبول ہوتی ہیں, اس لیے بزرگوں سے دعا کروانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے جس کی ہمارے اندر بہت ہی کمی ہے, اور وہ یہ ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ مصیبت کے وقت, پریشانی کے وقت, تکلیف کے وقت اس کی دعا قبول ہو, تو وہ اللہ تعالیٰ سے راحت کے وقت, آرام کے وقت اور سکون کے وقت خوب دعا مانگے. لو بیٹو یہ, اور ہمارا معاملہ الٹا ہے اس کے, کہ جب آرام میں ہوتے ہیں تو یاد ہی نہیں آتا کہ دعا کس سے مانگی جاتی ہے. دعا تو جب ہی مانگی جاتی ہے جب مصیبت آتی ہے, جب کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے, جب جان پہ بن پڑتی ہے اور پریشانی سے دو چار ہو جاتا ہے, پھر خدا یاد آتا ہے. تو اگرچہ اس وقت بھی دعا مانگنی چاہیے, دعا سے منع کرنا مقصود نہیں ہے, اور اس وقت بھی دعا انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی, مگر اتنی فائدہ مند نہیں ہوگی. وہ جو کہا جا رہا ہے کہ دعا قبول ہو اور فوراً اس کا فائدہ ظاہر ہو, تو اس کے لیے یہ ہے کہ آدمی عافیت کے بس, راحت کے بس, سکون کے وقت دعا خوب مانگے اللہ تعالیٰ سے. دعا کے بارے میں ایک بات اور ہے, وہ یہ کہ بعض مرتبہ تینوں باتیں ہوتی ہیں, اس کے باوجود بھی دعائیں قبولیت معلوم نہیں ہوتی. تو یہ یقین رکھنا چاہیے دعا تو قبول ہو جاتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کی وجہ سے اس کے ظاہر ہونے میں دیر ہوتی ہے. کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی قبولیت فوراً ظاہر نہیں فرماتے, اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی. اس حکمت کا آپ کو اندازہ اس حدیث کے خلاصے سے ہوگا جو میں ابھی عرض کرتا ہوں. ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنا چاہتے ہیں یا اس کو گناہوں سے صاف اور پاک کرنا چاہتے ہیں, وہ دو بڑے فائدے ہیں بھائی. اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرنا چاہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرمائے کتنی بڑی دولت ہے یہ, کتنی بڑی نعمت ہے. ہم کہاں اور ہماری حالت کہاں, کون اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں محبت کرے. لیکن اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرنا چاہتے ہیں یا اس کو گناہوں سے صاف اور پاک کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی بندے کا کتنا بڑا فائدہ. اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جانا بہت عظیم فائدہ, اور گناہوں سے پاک ہو جانا عظیم تر فائدہ. تو اللہ تعالیٰ پے در پے اس کے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں ڈال دیتے ہیں. اب ایک پریشانی ختم نہیں, دوسری آئے گی, دوسری ختم نہیں, تیسری آئے گی, تیسری ختم نہیں, چوتھی آ گئی, مانو سارے گھر والے بستر پہ لیٹ گئے. اب کس کس کا علاج کرے اور کس کس کی خیر خبر گیری کرے, ایک ہو تو دیکھے بھی سارے لیٹے پڑے, کسی کو کچھ ہو رہا, 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 پریشانی پریشانی. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرنا چاہتے ہیں یا اللہ پاک اس کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں, اس لیے ہو رہا ہے. اس کے بعد بندہ دعا کرتا ہے تو حدیث میں ہے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو کوئی جانی پہچانی آواز آ رہی ہے آپ کو پکارنے کی, آپ سے دعا کرنے کی. اس لیے بندہ مومن تو ہر پریشانی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہی ہے نا, پہلے بھی وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر چکا ہے, اس لیے ملائکہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ آواز تو پہلے آ چکی ہے اور یہ جانی پہچانی آواز معلوم ہو رہی ہے. اور جبرائیل امین عرض کرتے ہیں پروردگار عالم یہ بندہ اپنی حاجت آپ سے مانگ رہا ہے, اس کی حاجت پوری فرما دیجیے. حدیث میں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے جبریل ابھی ذرا اس کو صدا لگانے دو, اس کی آہ و زاری ہمیں اچھی معلوم ہو رہی. لو بھائی, یہ ایسے جیسے ماں باپ کبھی کبھی بچے کی چٹکی بھر کر اس کا رونا دیکھتے نہیں, دیکھتے چٹکی چٹکی بھر دی اب بچہ رو رہا ہے, ہم ماں باپ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو کیسے رو رہا ہے. یہ محبت میں ہوتا ہے, محبت میں ہوتا ہے. اللہ پاک بھی ایسی اب آہوزاری ہے اور گیراوزاری ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے, عرض معروض ہے. جبرائیل امین سے کہتے ہیں بھائی ذرا اور مانگنے دو, اس کی آواز اچھی معلوم ہو رہی. بندہ پھر بھی اب اپنے عرض کرتا رہتا, یہ سب باتیں اوپر ہوتی رہتی. بندہ یہاں مانگ رہا ہو تو اسے کیا معلوم کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, یہ تو سب حضور نے بتا دیا کیسا ہے. تو جب بندہ کہتا ہے یا اللہ میری یہ فلا, میری یہ پریشانی, یا اللہ میں یہ تکلیف ہو گئی ہے, یا اللہ یہ نقصان ہو گیا ہے, یہ پریشانی آ گئی ہے, تو پھر حدیث میں اللہ پاک فرماتے ہیں قسم ہے میرے عزت و جلال کی, اے بندے مانگ میں تیری دعا قبول کروں گا, قسم کھا کے کہتے ہیں. انہیں قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے, تو بغیر قسم کے بھی فرما دیں تو سب کچھ ہے, لیکن وہ ہماری تسلی کے لیے. یہ بندہ جو ہے وہ قسم سے یقین کرتا ہے, اسے یقین آتا ہے قسم کھانے سے, اس لیے قسم کھا کے کہتے ہیں کہ تیری بات کو مانگ, ہم تیری دعا قبول کریں گے اللہ. لیکن فرماتے ہیں کہ تین کاموں میں سے, تین باتوں میں سے ایک بات ہوگی, دعا تو قبول کریں گے مگر وہ تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں ہوگی. یا تو جو تم مانگ رہے وہی ہم دے دیں گے, اے بندے جو کچھ تو ہم سے مانگ رہا وہی دے دیں گے, پیسے مانگ رہا ہے پیسے دے دیں گے, صحت مانگ رہا ہے صحت دے دیں گے, مصیبت دور ہونے کی دعا کر رہا ہے مصیبت دور کر دیں گے. یا جو تم پریشانی اور بیماری یا مصیبت اور تکلیف دور ہونے کی دعا کر رہے ہو, بجائے اس کے اس سے بڑی کوئی اور مصیبت آ رہی تھی اس کو دور کر دیں گے. اب دعا کر رہے تھے کہ اللہ کاروبار میں نقصان ہو گیا, اسے دور فرما دیجیے, وہ جناب خود ہی مرنے والا تھا, اس کی موت کو مؤخر کر دیں گے اللہ تعالیٰ, اس کی عمر میں اضافہ کر دیں گے. یا اس کا بیٹا مرنے والا تھا, دعا مانگ رہا تھا یا اللہ کاروبار کا نقصان دور فرما دیجیے, وہ بیٹا حادثے میں شکار ہونے والا تھا, اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ بیٹے کو بچا دیں گے, مال ویسے کا ویسے ہی نقصان سے دو چار رہے گا. یہ سمجھ رہا ہے دعا قبول ہی نہیں, وہاں ہو بھی گئی. وہ کبھی ایسا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے, یا پھر ہم ایسا کریں گے تیری دعا کو آخرت میں ذخیرہ کر دیں گے, کہ اس کے بدلے ہم دنیا کے بجائے آخرت میں جو نعمتیں ہیں وہ دے دیں گے. ظاہر ہے کہ آخرت کی نعمتوں کا تو کوئی مقابلہ ہے نہیں دنیا کی نعمتوں سے. مانگ رہا ہے دنیا کی عافیت, دے رہے ہیں آخرت کی عافیت. اس سے معلوم ہوا کہ بعض مرتبہ آدمی جو کچھ مانگتا ہے شرائط بھی پوری ہوتی ہیں, پھر بھی فوری طور پر دعائیں قبول ظاہر نہیں ہوتی, حکمت ہوتی ہے. یہ تین حکمتیں دیکھو اس میں سے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح قادر مطلق ہے وہ حکیم مطلق بھی ہے, اور حکیم کہتے ہیں جو کام کرتے ہیں حکمت سے کرتے ہیں, مصلحت سے کرتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے حق میں بہتر کیا ہے, کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ بندے خیر خواہ ہیں, اور جو جتنا خیر خواہ ہوتا اتنے ہی وہ اس جس کے ساتھ خیر خواہی کرتا اس کی خیال مصلحت کو پیش نظر رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر اپنے بندے کے حق میں مہربان ہیں اور اس سے بے لاگ محبت کرنے والے ہیں, لہذا وہ جو کچھ مانگ رہا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے. اس لیے جو کچھ کرتے ہیں وہ بندے کی مصلحت سے کرتے ہیں, اور ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں وہ, جس ہمیشہ سے وہ قادر ہے اور ہمیشہ قادر رہیں گے, ہمیشہ سے وہ حکیم ہے ہمیشہ حکیم رہیں گے, جو کچھ کریں حکمت سے کریں گے. اس لیے دعائی قبولیت میں بھی وہ حکمت پیش نظر رکھتے ہیں, مسئلہ پیش نظر. اس لیے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تو یہ مانگ رہا ہوں ملا ہی نہیں, ارے بھائی یہ ضروری نہیں ملنا, وہ جو عطا فرما دے وہ ہمارے حق میں بہتر ہے. حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ یاد آیا جو اکابر میں سے کسی کا انہوں نے نقل فرمایا تھا, مگر یاد رکھنے کا ہے کہ دعا مانگنے کے بعد کوشش کرنے کے بعد جو کچھ پیش آئے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. مشیت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی چاہت کو. جو کچھ پیش آیا وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. اب دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ کرے لڑکا ہو جائے, لڑکا ہو جائے, لڑکا ہو گئی لڑکی, اللہ تعالیٰ کی مشیت. دکان لگائی سب کچھ کیا اور جناب والا فیل ہو گئی, اللہ تعالیٰ کی مشیت. زمین میں سب محنت کی, بیج لگایا, پانی دیا, کھاد دی, اسپرے کیے اور ایک پودا بھی نہ نکلا, مشیت ہے. تو اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں ان کی اپنی مشیت سے کرتے ہیں, جو کچھ ہوتا ان کی مشیت سے ہوتا, جو کچھ ہوتا اچھا ہو یا برا ہو ان کی مشیت سے ہوتا. تو مشیت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی چاہت کو, اور ان کی مشیت حکمت ہے, ان کی مشیت حکمت ہے. جو کچھ کرتے ہیں وہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ حکمت سے کرتے ہیں, حکمت سے چاہتے ہیں, حکمت سے باہر کچھ نہیں ہوتا ان کا, کوئی عمل ان کا حکمت سے خارج نہیں ہوتا بالکل. اور ان کی حکمت رحمت ہے, بھائی ان کی حکمت رحمت ہے. نقصان ہو گیا تو ان کی مشیت بھی ہے, ان کی حکمت بھی ہے, ان کی رحمت بھی ہے. تو اگر یہ آدمی اس کو یاد کر لے تو اس کو تو دنیا میں کبھی غم ہی لائق نہ ہو, ایسی چیز ہے یہ تو بھائی ماشاء اللہ. اب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت پر نہیں بھائی, قصہ سنانے کا وقت نہیں ہے بھائی. ہاں وقت نہیں ہے, نہیں قصہ بہت شاندار یاد آیا تھا مجھے, چلو اسے ادھار کر لیتے ہیں. تو بھائی اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں وہ عین ان کی مشیت, اور ان کی مشیت حکمت, اور ان کی حکمت رحمت ہوتی ہے. لہذا ان کی حکمت ہوتی ہے دعائی قبولیت کے اندر دیر سے ظاہر ہونے میں, ورنہ بلا شبہ جب انہوں نے قرآن شریف میں فرما دیا کہ وہ دونوں استجب لگوں, اس سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا, جب وعدہ کر لیا تو پھر تو ان کا وعدہ تو پکا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتے. اس لیے بھائی ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں, اور دعا کو اعظم اسباب میں سے سمجھیں. اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں. موجودہ حالات میں ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. انفرادی طور پر بھی ہر مسلمان طرح طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہے, ان کے لیے بھی دعا مانگیں, اور جو سکون میں ہے, آرام میں ہے, چین میں, وہ بھی دعا مانگے, اور جو مصیبت میں ہے وہ تو مانگے ہی مانگے, اور اس دعا مانگنے کو معمولی نہ سمجھے. بس یہ تو ساری زندگی مانگتے رہنا ہے, اس لیے کہ دعا خود عبادت بھی ہے, دعا عبادت کا مغز بھی ہے, اور دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے, یعنی تقدیر معلق کو, یعنی تقدیر میں کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی لکھی ہوئی ہے, لیکن یہ لکھا ہوا کہ دعا کرے گا تو یہ مصیبت دور ہو جائے گی, اسے کہتے ہیں تقدیر معلق. دعا کرنے سے وہ بھی دور ہو, اللہ تعالیٰ وہ مصیبت بھی دور کر دیتے ہیں, اور ہمیں کسی کو بھی پتہ دور ہو, اللہ تعالیٰ وہ کبھی نہیں لکھا ہوا تو بس دعا کرتے رہے. تو جو ہماری قسمت میں اگر کوئی آفات یا بلائیں یا مصیبتیں لکھی ہوں گی تو بھی ان شاء اللہ تعالیٰ دور ہوتی رہیں گی. اور ایک دعا کا فائدہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ دیکھو دعا رحمت کی کنجی ہے, جیسے وضو نماز کی کنجی ہے, اور نماز جنت کی کنجی ہے, دعا رحمت کی کنجی ہے. دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے, اور رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے. جیسے وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے, بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتا, اور نماز پڑھنے سے جنت میں جاتا ہے, جنت میں جانے کی کنجی ہے. فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتلا دوں جو تمہاری بلاؤں کو دور کر دے اور تمہاری روزے میں اضافہ کر دے. فرمایا وہ ہے دعا, کہ دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ بے پناہ روزے میں اضافہ فرماتے ہیں, اور دعا کی برکت اور اللہ تعالیٰ آفات و بلیات کو دفع فرماتے ہیں. تو بھئی یہ ایسی کام کی چیز ہے, ایسی کام کی چیز ہے. یہ تیسری میں یہ فرمائی کہ تم اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے, اور اپنے اموال کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے, اور دعا بلاؤں اور آفات سے اپنا تحفظ کرو دعا کے ذریعے. حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا جس کی تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے ہو گئی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ فرمائے اور اپنی عافیت عطا فرمائے, اور ہماری سب کی دعائیں قبول فرمائے. اللہم لک الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام, ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما, اگلے پچھلے چھوٹے بڑے, جان کر کیے ہوئے, بھول کر کیے ہوئے, علانیہ کیے ہوئے, چھپ کر کیے ہوئے, سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور جنت عطا فرما, اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو, تمام خواتین و حضرات کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما, عافیت کاملہ عطا فرما, عافیت کاملہ عطا فرما, تا زندگی ہم کو ہماری اولاد و نسل کو غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے خوب حلال و طیب روزی عطا فرما, خوب حلال و طیب روزی عطا فرما, خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ہماری اولاد و نسل کو یا اللہ تا زندگی صحت کاملہ عادلہ مستمرہ دائم عطا فرما, صحت کاملہ عادلہ مستمرہ دائم عطا فرما. یا اللہ ہر قسم کے حادثات سے, سانحات سے, واقعات سے, آفات سے, بلیات سے, زلزلوں سے, طوفانوں سے, یا اللہ آگ لگنے سے, غرق ہونے سے, سب سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ ہم کو اپنے کرم اور اپنے فضل سے دین کی سمجھ عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما، یا اللہ خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی ہمیشہ اپنی بارگاہ میں رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنی بارگاہ میں یا اللہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما، اور قبولیت دعا کے یا اللہ جو اسباب ہیں انہیں بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کی دعائیں دائمًا قبول فرما، ہم سب کی دعائیں دائمًا دائمًا قبول فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کو کفار کے تسلط سے نجات عطا فرما، اس ملک کو کفار کے تسلط سے نجات عطا فرما، ان تمام کفار و مشرکین پر جو پاکستان پر، افغانستان پر، عراق پر اور دیگر ممالک اسلامیہ پر مسلط ہیں، یا اللہ ہم آپ کو ان پر مقرر کرتے ہیں اور ان کے شر سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہم کو کافروں کے تسلط سے نجات عطا فرما، یا اللہ اس ملکوں کی چپے چپے کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کے نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، اپنے کرم سے یا حکومت صالحہ قائم فرما، حکومت عادلہ قائم فرما، اس ملک سے بے حیائی کو دور فرما، مہنگائی کو دور فرما، بے دینی کو دور فرما، بے شرمی کو دور فرما، یا اللہ ہر پریشانی سے نجات عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، اور ہر شر سے نجات عطا فرما، یا اللہ جتنے خواتین و حضرات نے دعا کے واسطے کہا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین. رحمتک یا ارحم الراحمین.